يريد خيانتك، اور اگر یہ آپ سے خیانت کریں یا آپ کی خیانت کریں، فقد خان اللہ من قبل، تو بے شک انہوں نے خیانت کی تھی اس سے پہلے بھی. پھر کیا ہوا؟ فامکن منہم، تو اللہ نے قابو میں دے دیا تمہیں ان پر، یعنی یہ تمہارے قابو میں آگئے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست علم والا اور جاننے والا. اب یہ کیا بات ہے جس کا تذکرہ آیا؟ واو سے تو لگ رہا ہے کہ بات پیچھے سے ہی مل رہی ہے، اور اس کے بارے میں یہ چیز آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کس خیانت کی بات کی ہے. تو آپ دیکھیے کہ غزوہ بدر کے جو قیدی تھے نا، ان میں سے کچھ لوگ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، ٹھیک ہے. لیکن ان کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں کھٹک تھی کہ پتہ نہیں مکہ واپس جا کے پھر مسلمان کفر پہ نہ آ جائیں. امیجن کریں نا، مدینہ میں ایک ماحول کا اثر ہے، آ کے اٹھنے بیٹھنے لگ گئے، ساتھ قرآن سیکھنے لگ گئے، ساتھ نمازیں پڑھنے لگ گئے، بڑے امپریس ہوئے، دل میں آیا کہ بھائی بہت اچھا اسلام ہے، ہم نے تو دور سے پتہ نہیں کیا کچھ سنا تھا. جیسے کئی ساتھی آپ ہی لوگوں میں سے بتاتے ہیں کہ جب تک ہم اس کلاس میں نہیں آئے ہوئے تھے ہمیں بڑے شبہ تھے آپ لوگوں کے بارے میں، لیکن جب سے آئے ہیں الحمدللہ دور ہو گئے. میں نے کہا دور اسی کے ہوتے ہیں جو آتا ہے، اور جو آتا نہیں یا آنا چھوڑ دیتا ہے اس کا دل تو شبہ سے اور زیادہ بھر جاتا ہے. تو کسی بھی چیز میں اگر آپ کو شبہ پڑے نا، کسی بھی، تو اس کے اندر گھس جائے. اگر اللہ نے آپ کو عقل سمجھ دی ہے تو انشاءاللہ آپ کو اس برائی کا نقصان نہیں ہوگا، لیکن دودھ کا دودھ پانی کا پانی آ جائے گا. کبھی کسی کے بارے میں بیڈ پروپیگنڈا سنیں، کوئی خاندان کا بندہ، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، دینداروں میں، کبھی کسی کی بات پہ یقین نہ کریں. ہو سکتا ہے یہ بات جو میں کہہ رہی ہوں یہ سننے والے اگر بیل ٹاک پہ سنتے ہیں، کوئی پہلی دفعہ روم میں آیا ہو، صرف یہ سوچ کے آیا ہو کہ دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، ہم نے تو ان کے خلاف بڑی باتیں سنی ہیں، مثال دے رہی ہوں. ہاں تو وہ چند دن اور آئے، سنیں، دیکھیں دل بتاتا ہے انسان کا کہ انسان کیا لے رہا ہے. تو اب ان لوگوں کے دلوں میں چونکہ اسلام آ گیا، مسلمان ہو گئے، اتنے دنوں میں پیچھے سے فدیے کا پیسہ آ گیا، جو ہی فدیہ دیا اب ان کے واپس جانے کا ڈر امید تھی. تو صحابہ میں سے کچھ کو خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مکہ پہنچ کر پھر اسلام سے پھر جائے اور ان کا دل جو ہے پیچھے پلٹ جائے، اور واپس جائیں گے تو پھر خیانت کریں گے، مسلمانوں کو نقصان دیں گے. اور وہی بات ہے کہ گھر کا بھید دی لنکا ڈھائی والی کہانی ہوگی، کہ اب تو انہوں نے قریب رہ کے مسلمانوں کی بہت ساری چیزیں دیکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس آیت میں اس خطرے کو دور کر دیا کہ غم نہ کرو. ای یرید خیانتک، کہ نبی، اور کاف سے مراد نبی، لیکن آپ کے سارے ساتھی مراد ہیں، کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ مدینہ سے مکہ جا کے مسلمانوں کے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی چال چلیں گے، تو کیا ہوا؟ فقد خان اللہ من قبل، جب یہ آئے تھے تب بھی تو خیانت ہی کیے ہوئے تھے نا، یعنی کفر پہ تھے، اپنے دلوں میں ان کے ابھی تک اسلام نہیں تھا. تو کیا ہوا؟ فام کا نل منہم، اللہ نے آپ کو ان کے اوپر قدرت دے دی، اختیار دے دیا. تو جب اللہ نے ایک دفعہ آپ کے بس میں کر دیے تو پھر کر دے گا. واللہ علیم حکیم، اللہ کو پتہ ہے، خوب پتہ ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، وہ اللہ کی حکمتیں پتہ ہیں. آپ فیل کر رہے ہیں ان سارے واقعات کو پڑھتے ہوئے، جو چیز روز میرے ذہن میں آ رہی ہے نا، وہ کہہ کہ اسلام رسک لینے کو پسند کر لیتا ہے لیکن کسی بندے کو ہدایت سے محروم نہیں کرتا. افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کے گروہوں میں رسک لینے کی پالیسی ختم ہو گئی، یہاں کافروں پہ بھروسہ کیا جا رہا ہے. جو اسلام سے پھیر سکتے تھے، آج کا مسلمان دوسرے مسلمان پہ بھروسہ نہیں کرتا، وہ دوسرے مسلک پہ بھروسہ نہیں کرتا، وہ دوسرے رسک پہ بھروسہ نہیں کرتا، وہ کسی دوسرے مسلک کے بندے کی صرف ایک گھنٹے کی تقریر نہیں سننے دیتا اپنے لوگوں کو کہ کہیں اس کی بات سن کے ان کے دل نہ بدل جائے، وہ کسی دوسرے مسلک کے بچوں کو اپنی مسجد میں نہیں بٹھا سکتا. واللہ ہی دل کے 100 ٹکڑے کرے نا تو وہ بھی تھوڑے ہوں گے. جو اس بات پہ مجھے ہوا کہ جب ہم بچوں کے لیے، آپ کے سامنے آج کل جو حالات چل رہے ہیں بچوں کے روم کے لیے، کل میں خود ادھر 2-4 جگہوں میں ساتھ گئی اپنے ہسبینڈ کے کہ صرف آج کے لیے ہمیں دے دیں کیونکہ آج تو جگہ ہی نہیں ادھر آفس میں، اور ہمارے لیے ڈاکٹر صاحب نے کوشش کی ادھر قریب والوں میں، انہوں نے کہا ان کے بچے ہیں تو پھر ہم آپ کو نہیں دیں گے. میں نے کہا ہمارے بچے بھی خراب ہو گئے کیونکہ ہم قرآن پڑھنے لگ گئے. آپ سوچئے، رونے کی بات ہے، یقین کریں یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے. خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں اس جگہ پہ بیٹھ کے، اگر کبھی ایسی کوئی بات آتی ہے دل میں یا زبان پہ تو یہ دل کا درد ہے. یہ لوگوں پہ نظریں یا ان پہ بدگمانی نہیں، یہ مسلمانوں کی بے حسی پہ رونا آتا ہے. اسلام کی در، قرآن کی در، کہاں ہم رہے مسلمان، ہمیں کافر اچھے، وہ کہتے شیعوں کو ہم دے دیں گے، ہم نارویجینز کو اگر کوئی جگہ چاہیے آئیں کرائے پہ لے لیں، پیسے تو ہمیں چاہیے، لیکن ان کے بچے نہیں لیں گے. क्योंकि ये हमारी औरतों को खराब कर रही हैं। अब ये बात तो मैंने कह दी ना, लेकिन याद रखे, इस्लाम काफिरों को रिस्क ले रहा है। आओ बैठो, सीखो, पढ़ो, कुछ नहीं होता। अगर ये पलट के जाके फिर अल्लाह इस्लाम दे देगा। आपको क्यों इतना कॉम्प्लेक्स है कि आपकी मसलक के खिलाफ किसी ने अगर एक बात सुन ली तो वो आपको छोड़ जाएगा? ये आपके अंदर का खोखलापन है, आपके पास कुछ है ही नहीं। बहरहाल अल्लाह ताला मुसलमानों को हिदायत दे, हमारे दिल खुल जाएं। हमने दीन की जो बड़ी 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 कह सकते हैं कि शोपीस बने में, इस वक्त हम दीन के, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम असल दीन को लें, और कभी अल्लाह हमें भी इसकी तौफीक ना दे। मिसाल है कि आप देखें कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कोई शहर में आ सकता है, इंशाल्लाह हम भी बुला सकते हैं किसी को, क्या हम आपको इसकी इजाज़त नहीं देंगे कि यहाँ उनका एक स्पीच सुन लें? इस शहर में कभी कोई बड़ा स्पीकर आ जाता है जिसको हम समझते हैं कि आपको अच्छा पैगाम देगा, तो हम तो खुद कहेंगे जाइए भाई फुला आए उनको सुने, और एक तरफ ये कि नहीं कोई आगे आप ना सुने उसकी बात क्योंकि वो हमने नहीं उसको बुलाया। ये कौन सा दीन है? अल्लाह ताला हिदायत दे। बहरहाल आगे देखते हैं, फरमाए इन्नल्लज़ीना आमनु वहाजरू वजाहदू बिअम्वालिहिम वअन्फुसिहिम फी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना आवौ वनसरू उलाइका बादुहुम औलियाउ बाद। बेशक वो लोग जो ईमान लाए, हिजरत की और जिहाद की अपने मालों से और अपनी जानों से राह खुदा में, और वो लोग जिन्होंने पनाह दी मुहाजरीन को और इनकी मदद की, बादुहुम औलियाउ बाद, इनमें से बास लोग बास में से हैं। और इसके साथ साथ वल्लज़ीना आमनु वलम युहाजिरू मा लकुम मिन वलायतिहिम, और वो लोग जो ईमान तो ले आए लेकिन अभी उन्होंने हिजरत नहीं की, तो फिर आपका नहीं आपके लिए इनकी विरासत या इनकी रिफाकत में से कुछ भी, यानी आप इनका इनसे कोई ताल्लुक नहीं रख सकते जब तक के हत्ता युहाजिरू, यहाँ तक के वो हिजरत करें। हाँ वह इनिस तंसरू कुम फिद्दीन, हाँ अगर वो कभी तुमसे दीन के मामले में मदद तलब करे, फालैकुमुन नसर, तो तुम पे लाजिम है कि उनकी मदद करो, उनकी मदद करना तुम पर लाजिम है, इल्ला अला कौमिम बैनिकुम, मगर ये कि कौम तुम्हारी कौम और बैनहुम और उनकी कौम के दरमियान मीसाकुन पुख्ता अहद हो, कोई अहद हो, वल्लाहु बिमा तअमलूना बसीर, और अल्लाह ताला उन चीज़ों को जो तुम कर रहे हो खूब अच्छी तरह देखने वाला है। इसके साथ अगली आयत पढ़ें तो इंशाल्लाह फिर इसको पूरा मैं आपके सामने रखती हूँ। वल्लज़ीना कफरू बादुहुम औलिया उबाद, और जो लोग काफिर हैं वो एक दूसरे के रफीक हैं, इल्ला तफलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्दी व फसादुन कबीर, और अगर तुम यूं ना करोगे तो ज़मीन में फितना फैलेगा और बहुत बड़ी खराबी होगी। यहाँ अगर आप गौर से देखें, और अब इस आयत को मैं आपके सामने थोड़ा थोड़ा करूँगी तो आप इसको इंशाल्लाह ताला बहुत ही अच्छी तरह समझ जाएंगे अल्लाह ताला के हुक्म से, आप देखें तो यहाँ मुसलमानों के या ईमान वालों के मुख्तलिफ गिरोहों का तذکرہ किया गया। हुआ क्या था कि जब इस्लाम आया, पहली चीज़ इन्नल्लज़ीना आमनू, लोग ईमान ले आए, ईमान उनके दिलों में आ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब हिजरत करके मक्का से मदीना आने का हुक्म नाजिल हुआ तो वह हाजरू, हिजरत का हुक्म आया तो हिजरत भी कर गए। ठीक है, बात वाज़े, पहले कुछ लोगों ने हबशा हिजरत की, कुछ लोगों ने उसके बाद मदीना में भी हिजरत कर ली, और दो हिजरतों का सवाब पाया। और हाजरू का अगर आम जनरल मानी रखें तो गुनाहों से हिजरत तो बहरहाल हर एक ने की, हिजरत मदीना का हुक्म तो मक्का के 13 साल के बाद आया, लेकिन गुनाहों से हिजरत तो लोग कर ही रहे थे, वो करते ही रहे। ठीक है, वजाहदू बी अम्वालिहिम, और जिहाद किया अपने मालों के साथ, कैसे, माल लगे अल्लाह के रास्ते में, बाज़ लोगों के माल लुट गए अल्लाह के रास्ते में, बाज़ की तिजारत कमज़ोर हो गई, बाज़ ने हराम चीज़ें छोड़ी तो बिजनेस की ट्रेडिंग कम हो गई, यानी हर वो तरीका जिससे अल्लाह के रास्ते में माल इंसान का खर्च होता है वहाँ उनका लग गया। फिर वानफुसिहिम, अपनी जानों से जिहाद किया, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, मुराद ये है कि पहली बात है कि इस्लाम लाने की कीमत पे जो टॉर्चर हुए, कोयलों पे लटाए गए, पत्थरों पे घसीटे गए, और दूसरी बात ये कि बदनफ्स नफीस आने वाली जंगों में लड़ने लगे। यहाँ तक जहाँ बात आती है ना, तो इधर आप एक छोटा सा कॉमा लगा लें अपने कुरान पाक में, तो यहाँ इस पूरे गिरोह को अगर आप एक स्ट्रेच में कह लें तो ये मुहाजरीन की सिफात थी। مکہ میں رہنے والے لوگ ایمان بھی لائے، ہجرت بھی کی، مال اور جان اللہ کے راستے میں لگائے۔ دیکھیے مکی دور میں کوئی جہاد نہیں ہوا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو جاہدوا باموالہم وانفسہم کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میدان جنگ میں ہی جہاد نہیں ہوتا، زندگی کے میدان میں بھی جہاد ہوتا ہے۔ مال صرف تلواریں اور توپیں خریدنے کے لیے نہیں لگتا، اللہ کے دین کے ویپنز، اللہ کے دین کو پھیلانے، نشر و نشاط، اس کے کاموں کو کرنے، اس کے دعویٰ کچھ کاموں کے اور صدقہ جاریہ کی چیزوں میں جو مال لگتا ہے، یہ سب اللہ کے راستے میں ہے۔ یہ تو سب نے کیا، مکہ میں یہ سب بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد والذین، اور وہ لوگ، آو جنہوں نے پناہ دی، کن کو؟ آنے والوں کو۔ ونصروا، اور ان کی مدد کی، کن کی؟ مہاجرین کی۔ یہاں آپ اس چھوٹے سے حصے کے نمبر 2 لکھ کے نیچے ایک ڈاؤن ایرو کھینچے، انصار کی بات ہے یہ، پہلی صفات مہاجرین کی اور یہ صفات انصار کی، ان دو کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ بعضہم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں، یعنی سب سے بہترین دوستی، ایک دوسرے سے تعلقات کی بنیاد ان دونوں کے بیچ میں، مہاجر اور انصار۔ بیسیکلی یہ وہی اخوات مدینہ ہی کی بات ہے کہ ان دونوں کی ایک دوسرے سے دوستی ہے اور ان دونوں کو مدد کرنی ہے۔ اور یہ بات ہم پیچھے دیکھ چکے کہ مدینہ میں آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہی کام کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اب یہ دو تو ایک دوسرے کے ساتھ مدد کر ہی رہے ہیں، فائدہ لے رہے ہیں، وہ ان کے ساتھ، یہ ان کے ساتھ، لیکن ایک تیسرا گروہ بھی تھا۔ اب آپ اگلی آیت کے حصے، آیت کے اگلے حصے سے پہلے نمبر 3 لگائیے، والذین آمنوا، جو ایمان تو لے آ چکے تھے، کہاں تھے؟ مکہ میں، لیکن ولم یہاجروا، لیکن ابھی تک ہجرت نہیں کی۔ یہ وہ گروہ تھا جو ایمان والے تھے لیکن کچھ ذاتی فائدوں کے لیے یا کچھ نقصانات سے بچنے کے لیے مکہ چھوڑ کے نہیں آ رہے تھے۔ ان کے بھی ولاز ہوں گے وہاں، ان کی فیکٹریاں ہوں گی، ان کے کاروبار چل رہے تھے، ان کے بینک ایسٹس تھے، ان کے بھی کہیں نام بینیفٹس لگے ہوئے تھے، اگر وہ جگہ چھوڑ کے آ جاتے تو بینیفٹ چھٹ جاتے۔ کچھ تو واقعی مجبور تھے نا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہاں عمومی بات ان کی ہے کہ جو لوگ کچھ کر سکتے تھے اور اس کے بعد نہیں کیا، تو کیا ان کے لیے حکم ہے؟ مالکم، نہیں تمہارے لیے، قوم سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ کرام بھی، سبھی لوگ۔ کیا من ولایتہم، ان کی ولایت میں سے کچھ، لفظ ولایت کو سمجھ جائیں تو انشاءاللہ یہ بات واضح ہو جائے گی۔ ولایت واو لام یا اس کا روٹ ہوتا ہے، ولا اولیاء کا لفظ جو ہم پڑھتے ہیں وہ اسی سے ہی ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دوستی اور گہرا تعلق، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ لفظ وراثت کے لیے بھی آتا ہے اور ولی سے مراد وارث بھی ہوتا ہے۔ تو اس حصے کی دو تفسیریں اب کی گئیں، اب جو پیچھے رہ گئے تھے ان کے بارے میں ایک تفسیر کیا ہے کہ مسلمان، مہاجر اور انصار آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ امیجن کریں کہ مکہ سے چند سو لوگ مدینہ ہجرت کر گئے، کیا پیچھے ان کے کوئی رشتہ دار تھے؟ بالکل تھے، لیکن ابتدائی اسلام تھا نا، کسی کی ماں مسلمان ہے تو باپ نہیں، باپ ہے تو ماں نہیں، بھائی ہے تو بہن نہیں۔ اب اگر کوئی مہاجر مر جاتا تو اس کی وراثت کس کو بٹتی؟ پیچھے اس کے کافر وہاں رشتہ داروں کو دی جاتی کا نہیں، اب اگر یہ مہاجر مرے گا نا تو اس کی وراثت، جہاں ولایت کو بمانی وراثت رکھا گیا، ان کی وراثت کے حقدار ان کے انصار بھائی ہوں گے۔ یہ بات ایک واضح ہو گئی، ٹھیک ہے؟ ان کی وراثت، اور یہ ابتدائی درجے میں حکم رہا، لیکن کچھ سالوں میں جب پیچھے والے رشتہ دار بھی مسلمان ہو گئے تو قانون اٹھ گیا۔ یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں ویسے بات سورۃ نساء میں، کہ ابتدائی درجے میں یہ تھا کہ بس کہہ جاتے تھے میرا تم وارث، تمہارے میں وارث، آپس میں الحاق کر لیتے تھے، تم سے پہلے میں مر گیا تو میری مال تمہارے پاس، میری بیوی سے نکاح تم کر لینا، میرے بچوں کی کفالت تم کرنا، اور اسی طرح اپوزٹ وے بھی دوسرا ہوتا تھا، تاکہ مسلمانوں کی جائیدادوں کے وارث کافر نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جو لوگ ہجرت نہیں کر کے آئے، اب ان کا کیا معاملہ ہے؟ جو لوگ مکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا پھر مسلمانوں کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے؟ وہ مریں وہ جئیں، ان کا جو معاملہ ہے وہ ان کے ساتھ رہے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ایک معنی ہے ولایت کا، اگر آپ اس کا معنی وراثت لے لیں گے تو بات واضح ہے کہ اگر ہجرت کر کے جانے والا مرتا ہے یا انصار مہاجر مرتا ہے یا انصار، تو وہ ایک دوسرے کے وارث تو ہوں گے، لیکن پیچھے رہنے والے نہ ان کے وارث ہوں گے نہ ان کے وارث ہوں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد دوسرا معنی جو ولایت کا لیا جاتا ہے نا وہ محبت تعلق دوستی رشتہ داری کسی کو مدد ہے تو تم مدد کر دو تم ان کی کر دو کوئی لین دین کوئی آپس میں جیسے تعلقات کی بنیاد ہوتی ہے تو اس سینس میں لے لیں تو مطلب کیا کہ جب تک یہ لوگ حتی یہاجروا اس میں اصل میں عتاب ہے ڈانٹ ہے جب تک یہ ہجرت کر کے نہیں آتے اپنے اسلام کی سچائی ثابت نہیں کرتے اپنا اسلام بالکل کھل کے سامنے نہیں لاتے آپ ان سے ذرا تھوڑے سے لیے دیے رہیں کوئی بہت تعلقات بڑھانے کی ضرورت نہیں یہ بھی نہیں کہ کاٹ کٹ کے رہ جاؤ یہ بھی نہیں کہ کفر کے فتوے دے دو منافع کہہ دو مال کے محبت والے کہہ دو مال کے پجاری کہہ دو کچھ نہ کہو بس لیٹ دیم گو اگنور کرو جسٹ اگنور دیم ٹھیک ہے لیکن جب وہ ہجرت کر لیں پھر آ جائیں گے بات ہوگی اب یہ تو بات عام ہو گئی لیکن ایک استثنائی صورت ہے ایکسیپشنل کیس وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ اگر کبھی یہ دین کے معاملے میں تم سے مدد کرے پہلی مدد جو تھی انفرادی تھی کسی کو مال کی ضرورت ہے کسی کا رشتہ کرنا ہے کچھ ہے وہ تو نہیں ہوگی لیکن بالآخر بہرحال مسلمان تو ہیں آپ کہہ لیں کہ یہ اوپر کے درجے سے ذرا نیچے گرے ہوئے لوگ قرار پائے کبھی ان کو مشکل آئے مکہ میں کوئی ان پہ گولی چلے مکہ میں کوئی ان کو مارے کوئی تم سے یہ مدد مانگے مدینہ والو آؤ ہماری مدد کرو تو پھر جاؤ فعلیکم النصر پھر مدد کرنا تم پہ لازم ہے ٹھیک ہے کہ دین کے ناطے سے بس یعنی راہ و رسم رکھو لیکن دین کی حد تک اس سے آگے یا پیچھے نہیں ہو جاؤ ہاں مگر جب ان کی مدد کرنے جاؤ بالفرض مکہ میں رہتے ہوئے ان کا جھگڑا ہو گیا کسی کو قبیلے سے تم ان کی مدد کے لیے جاؤ گے لیکن ایک صورت ایسی ہے کہ نہیں جاؤ گے اور وہ کیا ہے الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق مگر اس قوم کے خلاف نہیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح کا معاہدہ ہو چکا ہے مثلا آپ امیجن کریں کہ کچھ مسلمان مکہ میں پھنسے ہوئے ہیں ان کا جھگڑا ہو جاتا ہے قبیلہ خزرج سے مثال دے رہی ہوں ہوگا نہیں کیونکہ حضرت والے لوگ زیادہ مدینہ میں تھے لیکن بالفرض قبیلہ خزرج الگ سے مدینہ کے مسلمانوں سے ایک امن کا معاہدہ کر چکا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کبھی نہیں لڑیں گے اب مسلمان جب مدد کرنے آئیں گے اپنے مکہ میں رہنے والے دوسرے مسلمانوں کی تو پتہ چلا کہ ان کا معاملہ تو خزرج کے ساتھ بگڑا ہوا ہے تو پھر مسلمان کس کی مدد کریں گے وہ خزرج کے خلاف ان مسلمانوں کی کہ نہیں کریں گے نہیں کریں گے دیکھیں اسلام کتنا بے لاگ ہے آپ کہہ سکتے ہیں یہ جتنی آیتیں پڑھیں نا یہ آخری چار آیتیں سورۃ الانفال کی مسلمانوں کی خارجہ پالیسی کا ستون کہلاتی ہیں میرا تو دل چاہتا ہے کہ کوئی کسی کیبنٹ کسی اسمبلی کسی ملک کے قانون بنانے والوں کی جماعت میں ایک گھنٹہ بات کرنے کا موقع کسی کو دے دے یہ چار آیتیں پڑھا دیں پورے ملک کی فورن پالیسی یہاں سے بنتی ہے کس سے ملنا ہے کس سے نہیں ملنا امریکہ سے کیا تعلق ہوگا انڈیا سے کیا ہوگا پاکستان کا چائنا سے کیا ہوگا سعودیہ سے کیا ہوگا پورا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نتھر کے آگے تعلقات کھل کے آ جاتے ہیں کسی کو جھول کی ضرورت نہیں کسی کے خیال کسی کی چوائس نہیں کسی کی پابندی نہیں کسی کا گٹھ جوڑ نہیں کچھ نہیں جب یہ دین آئے گا نا پھر دیکھیں کہ اسلام آئے گا اور آنا شروع ہوا ہوا ہے اللہ کے نبی کے دور میں 13 سال مکہ میں اسلام کو پھیلانے میں لگے 10 سال مدینہ میں نافذ کرنے میں لگے 23 سال ہو گئے تو کیا آج ایک دم ہوگا اس دور میں تو انسان تھوڑے سے تھے آج جتنا بگاڑ پورے گلوب پہ نا کسی کی بات وہ کہتے ہیں 2 صدیاں لگیں گی سارے نقشے کو ٹھیک کرنے میں ہوگا انشاءاللہ موومنٹ شروع ہو گئی ہم ہو نہ ہو ہماری نسلیں ہو نہ ہو لیکن یہ وقت آئے گا اور اس میں اگر آج ہماری یہ سوچ ہماری یہ کوشش ہمارا یہ قرآن کا سیکھنا سکھانا کسی تہ میں دب بھی گیا اللہ اجر دینے والا ہے اس لیے اپنے آپ کو بنیادوں کی اینٹیں بنانے کی کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس دین کی تعلیم کو عام کرنے کی توفیق دے دے واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تعالی ہر اس کام کو جو تم عمل کر رہے ہو خوب دیکھ رہا ہے اس کو پتہ ہے کون کس کے ساتھ کون کس کے ساتھ نہیں ہے مسلمانوں کے مختلف گروہوں کے ساتھ تعلقات کا پتہ چل گیا مسلمانوں کے دوسرے مسلم ملکوں سے بھی تعلق کا پتہ چل گیا مثلا پاکستان کے ساتھ دوسرا مسلمان ملک ہے ایران لے لیں اللہ نہ کرے ایران پہ کوئی حملہ کرتا ہے مسلمان ہونے کے ناتے پاکستان کی کیا ذمہ داری ہے کہ ایران کی مدد کرے، لیکن بالفرض جو حملہ کر رہا ہے اس کا پاکستان کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے کہ آپس میں جنگ نہیں کریں گے، تو پھر حالات فرق ہوں گے. اور یہ پوری علمی باتیں ہیں، یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں، یہ باہر فورمز میں بیٹھ کے باتیں نہیں سیٹ ہوں گی، یہ قرآن سامنے کھلیں گے اور سنت کھلے گی، سیرت کھلے گی، اور وہاں سے نشانی لے کے بات کی جائے گی، اور کسی قسم میں مدد اپنی مرضی سے نہیں کی جائے گی. اور یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو بہت ساری صلح حدیبیہ کے بعد کے دور میں بھی آئیں. اور اس کو اب اتنا وقت ہی نہیں ہوتا نا کہ ہم اس سے زیادہ گہرائی میں جائیں، ورنہ آپ دیکھیں کہ ایک ایک واقعہ اگر آپ کے سامنے رکھتی جاؤں تو آپ محسوس کریں گے کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 10 سال کے عرصے میں کام کر دیا، آج 60 سال سے اوپر ہو گیا، ہم سے کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ہمیں پڑھنا ہی نہیں آتا، ہم تو صرف لفظوں پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں. ہم اللہ کے نبی سے زبانی محبت کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم ان کے نام پہ قربانیاں نہیں دے سکتے، ہماری زندگی میں وہ چیز نہیں ہے. صحابہ کرام تو اللہ کے نبی کے اوپر جان نچھاور بھی کرتے تھے، تو آپ کا حکم بھی مانتے تھے. ہمیں آج کوئی کہہ دے کہ چلو اللہ کے نبی کی سنتوں کا دفاع کرو، آپ کے طور طریقوں کا دفاع کرو، آپ کہتے نہیں مجھے نہیں، میرے پاس وقت نہیں، مجھے میلاد پہ جانا ہے، اور وہاں سے چند جملے بول کے کھا پی کے اب کہیں گے اب خدا حافظ، اب اگلے سال ملیں گے. ہم جیسے لوگوں سے اللہ نے اپنے نبی کا کیا دفاع کرانا ہے، اس دین کا کیا کرانا ہے؟ ہم تو صرف اپنے آپ کو سیدھا کر کے، ایک سوچ سیدھی کر کے، ایک نیا ٹرینڈ معاشرے کو دے دیں تو بھی بڑی بات ہوگی. اور جب بہت سالوں سے امتیں سوئی رہتی ہیں نا، تو ایسی پکار لگتی بڑی عجیب ہے، کیونکہ جب کوئی سویا ہوتا ہے نا تو ماں بھی بلا رہی ہو تو اس کو لگتا ہے پتہ نہیں کون دور سے بول رہا ہے، آوازیں نہیں لگتی ہیں. اس وقت امت سو رہی ہے. کل مجھے کوئی کہیں ملا، کوئی بات ہو رہی تھی ان سے کلاس کی، کہنے لگی آپ کو پتہ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ اور بھی ساتھی تھے، ہم لوگ کلاس میں ہی تھے. کہنے لگی کہ ناروے میں انقلاب آ رہا ہے. میں نے کہا کہاں آ رہا ہے، مجھے بھی دکھائیں، مجھے تو کہیں نہیں دکھ رہا. کہہ رہی نہیں یہ جو آپ کی کلاسیں شروع ہو گئیں نا، یہ انقلاب آ گیا، چاروں طرف ہو رہا ہے اور بس اب بہت کچھ ہو رہا ہے. میں نے کہا مجھے تو لگ رہا ہے آپ آ ہی نہیں رہے کلاس میں، آپ اتنی دور بیٹھے مجھے یہ خبر سنا رہے انقلاب آ گیا، مجھے بھی تو دکھائیں کہاں انقلاب آ گیا ہے. لیکن وہ الٹ پلٹ شروع ہو گئی ہے نا، اچھک پچک. کل ہم ٹرین میں تھے تو یہ سسٹر تھیں ساتھ، تو انہوں نے کسی سسٹر بیٹھی ہوئی تھی وہاں، تو ان کو دعویٰ دینی شروع کی، کہ ہاں آپ ہیں وہ، ہاں ہمیں پتہ اس کلاس کا. تو وہی بات ہے کہ ہم آئے نہ آئے خبریں ہمارے پاس بہت ہیں. تو میں حیران ہو گئی، یہ مجھے کہنے لگی دیکھیں خبر بہت دور تک پھیلی ہوئی ہے. تو انقلاب آتے ہیں تو اس طرح کے آتے ہیں، لیکن یہ اس قرآن کا انقلاب ہے، ہم کوئی انقلاب نہیں پیدا کر سکتے. اسلام تو خود ہی ایک انقلاب کا نام ہے، اسلام کا دوسرا نام ہے ہی انقلاب. شخصیت پلٹ جاتی ہے، زندگی وہ نہیں رہتی جو پہلے تھی، ایک نئی شخصیت نکلتی ہے. جیسے زلزلوں کے بعد خزانے نکلتے ہیں، زمینوں میں سے مائنس نکلتے ہیں، اس اسلام کے قبول کرنے کے بعد تو ہماری پرسنالٹی کے اندر سے خزانے نکلیں گے، ہماری خیر باہر آئے گی. ہمیں تو خود نہیں پتا تھا کہ ہم کیا تھے، ہم بھی دنیا کے غلام ہوتے، ایک ایک گز کپڑے پہ جھگڑ رہے ہوتے، 10-10 روپے کم کرا رہے ہوتے، سبزی پانی والے سے جھگڑے کر رہے ہوتے. ہم تو اتنے گھٹیا تھے، ہم تو اتنے کمزور تھے. اللہ نے اگر ہمیں بٹھا دیا اپنی کتاب کے سیکھنے سکھانے کے لیے، تو یہ انقلاب کا بایا جب کتاب آتی ہے. تو دعا کرے کہ سچا انقلاب آ جائے، سچا قرآن دین میں آئے. ان آیت کی تفسیر میرا تسلی نہیں ہوئی، لیکن آپ کے لیے بھی اتنی کافی ہے کہ کس طریقے سے ایک انسان اللہ کے سے جب رہنمائی لیتا ہے تو اس کی پھر دل، اللہ تعالیٰ اس کا دل کھول دیتا ہے. اگلی آیت کو دیکھیں، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعدہم اولیاء بعد، ان میں سے بعض بعض کے حمایتی ہیں. یعنی تم ان کو کیوں اپنا حمایتی سمجھتے ہو کہ فلاں کافر آئے گا تمہاری مدد کرنے، جس نے بہت دعوے کیے ہوئے کہ اگر آپ کو کبھی ضرورت پڑی تو ہماری فوجیں آپ کے لیے تیار ہیں. کتنے لوگ ہیں نعرے لگانے والے، پاک فلاں دوستی زندہ باد، پاک فلاں دوستی زندہ باد. اور جب کبھی تاریخ نے دیکھا کہ کبھی معاملہ آیا تو وقت پہ کبھی بھی مدد نہ ہوئی. کیوں؟ کہ والذین کفروا بعدہم اولیاء بعد، کافر تو کافر کا ہی دوست ہوگا، تم کیوں ان کو بناتے ہو، تم اپنی ایڑیاں اونچی کرتے ہو کہ تمہیں بھی قبول کر لیں، کوئی نہیں کرے گا. اسلام نے اب دیکھیے کہ انسانی معاشروں کو نسل، زبان، دولت اور منصب کی بنیادوں پہ تقسیم نہیں کیا. معاشروں کی تقسیم کا دار و مدار کفر اور ایمان پر ہے. پوری دنیا میں دیکھیں تو بس دو ہی دین بستے ہیں، ایک کافر دین اور ایک کفر والا دین اور ایک ایمان والا دین. گورے، کالے، عربی، اجمی، ایک امیر، ایک غریب، سپر پاور، فلاں، ایشین کنٹریز، ویسٹرن کنٹریز، تھرڈ ورلڈ، فرسٹ ورلڈ، کوئی بنیاد نہیں چلے گی، ایک ہی تقسیم ہے. والذین کفروا بعدہم اولیاء بعد، काफिर काफिर का दोस्त होगा। अगर तुम्हारी किसी दूसरे काफिर से लग भी गई तो याद रखना ये मदद तुम्हारी नहीं उसकी करेगा। बात बहुत ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होती है लेकिन बात वाजे करने के लिए समझ आता है। किसी एक खातून थी तो उनका ख्याल था कि अपनी नन के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुक आते हैं और वो हमेशा उनके उनकी साइड लेती हैं घर में कभी भी कोई बात हो माँ सास और बहू के बीच में। तो अब जब इस तरह की बेतकल्लुफी होती है तो बाज़ दफ़ा फिर इंसान बहुत ज़्यादा खैरी बातें भी कर देता है, ताल्लुकात बढ़ गए। और एक वक्त आया कि जब फिर सास और बहू में अनबन हुई ना तो उस नंद ने किसका साथ दिया, भाभी का नहीं दिया, माँ का दिया। ये सिर्फ समझाने की बात कर रही हूँ, इसे खुदा न खास्ता ये नहीं मुराद के सास और बहू और नंद क्या होती हैं, लेकिन याद रखिए कि सांप के बच्चे को जितना दूध पिलाएंगे वो फिर भी डसेगा। काफिर काफिर का दोस्त रहेगा, कभी मुसलमान का दोस्त नहीं होगा। पूरी दुनिया पे नजरें डाल के देख लें, जिसको एतमाद करना है उसको अपने ही हम सोच हम ख्याल पे करना होगा। कहा अब तुम ऐसा नहीं करोगे इल्ला तफअलू, अगर तुम नहीं करोगे क्या इन हुक्मों पे अमल, यानी अगर तुम ये ना करो जिसका तुम्हें हुक्म दिया गया है, तो तकुन फितना तुम फिल अर्द व फसादुन कबीर, तो बरपा होगा फितना जमीन पे और बहुत बड़ा फसाद। आज नज़र आ रहा है पूरे ग्लोब पे किसी को फसाद की लहरें दिख रही हैं। ये है फितना कि तुम जब काफिरों को अपना दोस्त समझ लोगे और ईमान और इस्लाम की बुनियाद पे तुम्हारी दोस्तियां नहीं रहेंगी तो याद रखो तकुन फितना तुम फिल अर्द। ये तो आयत कुरान पाक के अल्फाज है ना, और इसका तो मेरा ख्याल है कि अमली इजहार देखना है तो आप खबरें सुन लें, एक दो दिन की अखबारें पढ़ लें, बिग चैनल्स को सुन लें, आपको इसकी तफसीर बहुत अच्छी वहाँ से मिल जाएगी कि इस वक्त दुनिया में क्या फितने हैं। लेकिन यही लफ्ज़ एक हदीस में भी आते हैं और अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारे पास किसी ऐसे शख्स का पैगाम आए, यानी तुम्हारी बेटी तुम्हारी बहन के लिए, कि जिसके दीन और अखलाक को तुम पसंद करते हो, तो उनके साथ अपनी बच्चियों के रिश्ते कर दो, अगर तुम नहीं करोगे तकुन फितना तुम फिल अर्द, तो ज़मीन पे फसाद होगा। इस एक हदीस और इस आयत को मिला लें तो इस वक्त दुनिया के दोनों फितनों का आपको दोनों फितनों की वजह समझ आ रही है कि ग्लोबली हम क्यों परेशान हैं और ख़ानदानी और सोशल लेवल पे हम क्यों परेशान हैं, क्यों लड़कियां अब जवान हैं और रिश्ते नहीं मिलते, और क्यों लड़के और लड़कियां अब शादी से ही जान छुड़ाने लग गए। ये फितने हैं और ये फसादुन कबीर है। अल्लाह के नबी जिस दौर में आए थे वो दौर कोई आज के दौर से मुख्तलिफ दौर नहीं था। कैसे अल्लाह के नबी ने खूबसूरत तरीके से मैनेज किया, प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, आप प्रॉब्लम सॉल्वर थे। आज हम प्रॉब्लम्स की बात तो करते हैं लेकिन फिर सॉल्व कर नहीं पाते। आखिर में फिर खराज तहसीन पेश किया जा रहा है अल्लाह के रास्ते में कुर्बानियाँ देने वालों और उनको जो कुर्बानियाँ करने वालों के रास्ते देख रहे थे।